سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد خون آنکھوں سے روتے رہے ہیں اے مولا سجاد
سجاد سجاد
خون آنکھوں سے روتے رہے ہیں
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد
عجل فرجه لسیما بقیة اللہ العظم فی الارضین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالى فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اذن محترم حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے اور ایک شیعہ اور ان کے پیروکار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یوں کہوں کہ ذمہ داری سے بڑھ کر ہم پر واجب ہے فرض ہے کہ ہم اپنے امام کی سیرت کا مطالعہ کریں اس لیے کہ اگر امام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے انہیں اسٹڈی نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کی پیروی کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام نے کیا کام کیا ہے اس لیے کہ بدقسمتی یہ ہے کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ان سے کما حقہ واقف نہیں ہیں انہیں اگر آپس میں گلہ کیا جائے ایک دوسرے سے تو ایک گلہ جو ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں کہ نہ تو آپ کہیں کہ مولانا ممبر سے کوئی بیان کرتا ہے اور اگر میں آپ سے گلہ کروں کہ جناب آپ خود بھی خود کوشش نہیں کرتے تو واجب ہے ہم پر کہ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے جن کی محبت واجب کر دی ہے جن کی پیروی کو ہمارے لیے سرنامہ نجات قرار دیا ہے ان کی زندگی سے متعلق جاننا اور ان کے زندگی کے افعال کو پہچاننا ہم پہ لازم و فرض ہے اس لیے کہ یہ ولایت کا سلسلہ ہے اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے ولایت کا معنی کیا ہے امام کے پیچھے چلنا امام کو ولی ماننا امام کو قائد ماننا امام کو رہبر ماننا اور اگر قرآنی اصطلاح میں کہوں تو امام جو علم الکتاب رکھتا ہے اس کے علم پر یقین لے کے آ جانا اللہ کی جانب سے اسے معصوم ماننا اس کے علم کو علم لدنی ماننا لہذا جب اللہ کی طرف سے مان لیا کہ ان بارہ کو اللہ نے بنایا ہے ان کا علم اللہ کا علم ہے ان کی عظمت اللہ کی عطا کردہ ہے تو اب لازم ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس کے علم دیے ہوئے اور اس کی عظمت دیے ہوئے افراد کے پیچھے چلا جائے لیکن اگر یہ ولایت کو مانے اور پھر بھی تیار نہ ہوں عزیزان گرامی تو پھر حق ادا نہیں ہوگا سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں اصبروا, صبر کرو اپنی ذاتی زندگی میں, جو تمہاری انڈیویجول لائف ہے جس میں تم کھاتے ہو کماتے ہو, گھر ہے باہر ہے اور تمہارا میل ملاپ ہے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے. وصابروا, اور اجتماعی زندگی میں سوشل لائف میں صبر کرو. یا سوشل لائف سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں باہر چلا جاؤں, میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا لوں, نہیں. یہاں پر اجتماعی زندگی سے مراد وہ زندگی, وہ اجتماعی فرائض کہ جو دین نے ہم پر واجب کیے ہیں, توجہ رکھیے گا, وہ ایکٹیویٹیز جو ہم دین کے سائے میں اجتماعی طور پر انجام دیتے ہیں. ورابطو, اور رابطہ برقرار کرو. تیسری ذمہ داری کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ پہلی کیا ہے؟ انفرادی زندگی میں. دوسری کیا ہے؟ اجتماعی اور سوشل لائف میں. اور تیسری کیا ہے؟ رابطو, یعنی رابطہ برقرار کرو. یہاں پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, رابطو سے مراد کیا ہے؟ رابطو مع امامکم المنتظر, اپنے امام منتظر سے کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو, ان سے اپنا رابطہ برقرار کرو. اب تین ذمہ داریاں ہو گئیں عزیزان گرامی, بحیثیت شیعہ, بحیثیت عزادار, بحیثیت حبدار, بحیثیت تابعدار. ہم جو ان سے وابستہ ہیں, ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے علم پر یقین لے کر آتے ہیں کہ ان کا علم در حقیقت ایسا علم ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اسی طرح علی کے ولی اور اس کے امامت میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, روایات میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. چونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں, جب قرآن میں شک نہیں ہے تو پھر علی مرتضیٰ میں بھی کوئی شک نہیں ہے. علی میں شک سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھے گا, علی کے بارے میں شک سے مراد یہ ہے کہ علی کا علم آیا علی کا اپنا علم ہے یا اللہ کا علم ہے, علی کی عصمت اللہ کی ہے یا کسی اور کی ہے, علی کی شجاعت اپنی ہے یا کسی اور کی ہے. بھائی کہنے والے نے پوچھا, علی جو دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ لیتے ہیں لیکن جب جو کی سوکھی رو کی توڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو گھٹنے کے نیچے رکھ کر اسے توڑتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو دو انگلیوں سے باب خیبر کو, جسے جس کے ایک پٹ کو 40 آدمی کھولتے تھے بند کرتے تھے, یعنی 80 آدمی آن واحد میں قلعہ خیبر کے دروازے کو کھولے اور بند کرے, اس کو تو علی مرتضیٰ دو انگلیوں سے اٹھا لے مگر جو کی روٹی توڑنے کے لیے زور لگائے, تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہنے والا کہہ دیتا ہے, جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ سرکاری مراعات کو ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا, وہ ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا, وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. لیکن علی ایک امام بھی ہے جس کی مجھے پیروی کرنی ہے, تو پھر علی کی طرح اس کی اتباع کرتے ہوئے نظر آؤ. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. علی پہ ایمان لانا ہے, ولایت پہ ایمان لانا ہے, صبر کرنا ہے اس راہ میں. تین مقامات پہ ہمیں صبر کرنا ہے عزیزان گرامی, اور یہیں سے بس میں مقدمہ طے کر کے امام سجاد کی زندگی پہ آ جاؤں گا. انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی اور امام زمانہ کی زندگی. یعنی امام زمانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ورلڈ لیول پر, بین الاقوامی سطح پر. کیونکہ امام ایک ملک کا امام نہیں ہے, ایک قبیلے کا امام نہیں ہے, ایک قوم کا امام نہیں ہے. السلام علیکم, امام الانس والجان, تمام جنوں کا امام ہے, تمام انسانوں کا امام ہے. تو جب تمام انسانوں کو کہہ دیا تو پوری بین الاقوامی سطح کا امام ہو گیا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم فراموش نہ کرے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا تیسرا مرحلہ کون سا ہے ہماری زندگی کا؟ وہ بین الاقوامی زندگی جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. یعنی اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس آنے والے کے لیے ہوا ہے. اس لیے کہ وہ آئے گا تو پھر رسول کی رسالت بھی رنگ لے آئے گی, قرآن بھی معنی حاصل کر لے گا, ولایت بھی حاصل ہو جائے گی. یعنی یوں کہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنت سوارت ہو جائے گی, دین کامل ہو جائے گا, علی کی ولایت کا معنی متجلی ہو جائے گا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد تک. تو تین اسٹیجز ہیں جہاں پہ ہمیں رابطہ برقرار کرنا ہے. اپنی ذات سے رابطہ صبر کرنا ہے, سوشل لائف اجتماعی زندگی صبر کرنا ہے, ورابطو رابطہ برقرار کرنا کس سے؟ امام زمانہ سے, امام عصر سے, امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیونکہ وہ پوری دنیا کے امام ہیں, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. وہ صرف آگے سرجانی ٹاؤن کو عدل و انصاف سے نہیں بھریں گے, توجہ رکھیے گا, وہ پوری دنیا کو, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. نظام ولایت صحیح معنی میں قائم ہوگا اس وقت کہ جب بارہواں تشریف لائے گا. لہذا وہ اس تیسرے مرحلے کے ہمیں تیار ہونا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے, اسرائیل کو جو تسلیم کیا جا رہا ہے, دو اسلامی ملک بظاہر نام کے متحدہ عرب امارات اور بحرین تسلیم کر چکے ہیں, ان کا باپ سعودی عرب وہ بھی تسلیم کرنے والا ہے, تسلیم کر چکے ہیں, غلام تو پہلے ہی تھے, اب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں, شراب خانے بھی کھل رہے ہیں, ڈانس سینٹر بھی کھل رہے ہیں, سب کچھ کھل رہا ہے وہاں تو اب تو. اور اب تو پھر جو ہے وہ جب سے مودی کے دوست بنے ہیں تو پھر تو وارے نیارے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد تک. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس آخری مرحلے فائنل کے لیے تیاری ہے. تو رابطہ برقرار کرنا ہے, مضبوط بننا ہے ہمیں, ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر امام جو ہوتا ہے وہ ہماری تینوں زندگی میں ہمارا سرپرست ہوتا ہے, توجہ رکھے گا, سرپرست ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ امامت جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ آیا صرف امامت یہ ہے کہ ہم بارہ پنجے جو ہے لگا دیں آزاد خانے میں, بارہ امام سے منسوب کر دیں, ہر علامہ پٹکے پر ایک نام لگا دیں, آیا نظریہ امامت کامل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں. 72 کا تابوت نکال لیں, جلوس نکال لیں, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نظام ولایت قائم ہو جائے گا؟ نہیں. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا معنی ہی یہی ہے کہ رسول کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل و برحق ماننا ہے. یہ ہے ولایت کا معنی. یعنی جو پیغام رسول تک پہنچا اب وہ ولایت کے ذریعے سے علی مرتضیٰ تک منتقل ہوگا, علی مرتضیٰ کے ذریعے سے چلے گا ہدایت کا انتظام, اور پھر علی کے بعد امام حسن, پھر امام حسین, پھر امام سجاد, اور پھر سلسلہ با سلسلہ اور آج امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک قائم ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ در حقیقت اس تیسرے مرحلے کی تیاری ہے. تو امام سرپرست ہے, امام امام ہے, امام قائد ہے, رہنما ہے, وہ علم دینے والا ہے, وہ بچانے والا ہے. اس پر واجب ہے امام کے لیے, امام کے لیے واجب ہے کہ وہ بتائے اپنے ہر ہر عمل سے, توجہ رکھیے گا, اپنے ہر ہر عمل سے بتائے ہمیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اگر گھر پہ جلتا ہوا دروازہ بھی گرے, محسن شہید ہو جائیں, امام اپنے عمل سے بتائے گا کیا کرنا چاہیے. حسن کے جنازے پہ تیر بھی لگیں, امام بعد جو آئے گا وہ بتائے گا کہ کیسے عمل کیا جائے گا. امام کا لاشا پامال کر دیا جائے, امام چہرم بتائیں گے کیسے عمل ہونا چاہیے. یعنی امام اپنے آخری لمحے میں بھی زیر خنجر حجت الہی ہے, اس کا ہر عمل حجت ہے, میرے لیے اتھارٹی ہے. یعنی میں امام, کسی بھی امام کے کسی بھی فعل کو لے لوں, اس پہ عمل کروں, روز قیامت خدا کے سامنے میری حجت قائم ہو جائے گی, خداوندہ میں نے امام اول یا امام دوم یا امام سوم یا امام چہارم کے فلاں زندگی کے فلاں حصے سے ایک فعل پہ عمل کیا ہے, اسے حجت بنایا ہے, شرعی جواد ہے میرے لیے.
یہ ہے امام کو امام بنانا، یہ ہے امام کو قائد بنانا، یہ ہے امام کے پیچھے چلنا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ امام ہر لمحے میں ہمارا امام ہوتا ہے. تو انفرادی زندگی ہو، وہ امام ہمیں بتائے گا انفرادی زندگی کیسے گزاری جائے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حدیث قصہ بتائے گی ہمیں، توجہ رکھے گا، کہ گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے، بچوں سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ماں اپنے بچوں سے کیسے برتاؤ کرے، کیسے سلوک کرے، یہ کون بتائے گا؟ یہ حدیث قصہ بتائے گی. باپ بچوں سے کیسے برتاؤ کرے، یہ مولا کائنات بتائیں گے. بڑے گھر کے اپنے پوتے پوتیوں نوازے نوازیوں سے کیسے رویہ اختیار کریں، یہ رسول اللہ بتائیں گے. اور اگر بچے ہو تو بچوں کے لیے حسن حسین بتائیں گے کہ بڑوں سے کیسے مخاطب ہوا جاتا ہے. یہ کون بتائے گی؟ حدیث کیسا بتائے گی؟ الگ سے آ کے کوئی نہیں بتائیں گے. ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے حجت ہو جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پھر اجتماعی زندگی میں آ جائیے. خوب یہ میں بہت تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہوں مرحلہ، چونکہ مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. وہلا بہت ساری مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں انفرادی زندگی میں کہ جس کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمیں چونکہ ایک منزل تک پہنچنا ہے امام سجاد تک، لہذا میں اس کے لیے مقدمہ طے کر رہا ہوں. اجتماعی زندگی، رابطو، ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرو، مضبوط کرو، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو. وہ یہ کون بتائے گا؟ یہ در حقیقت ولایت کے پیچھے چلنے والے بتائیں گے. سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ کون ہیں؟ یہ ولایت کے ساتھ وہ ٹیم ہے، آپریشنل ٹیم جسے کہتے ہیں آپ اپنی اصطلاحی لینگویج میں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو بتائیں گے کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. کربلا کے شہداء بتائیں گے کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، کیسا ٹیم ورک بنائی جاتی ہے، کس طرح میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ اور سینٹرل کمانڈ بنائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حقیقتاً تیاری کرنی ہے اس آخری مرحلے کے لیے. اور پھر کہا رابطو، رابطہ برقرار کرو. تو امام محمد باقر فرماتے ہیں یعنی اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. دیکھو امام زمانہ سے کیسے رابطہ برقرار کریں؟ آیا امام ہم سے ملتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ان سے میٹنگ کا ٹائم لیں، مولا ہمیں میٹنگ کا ٹائم دیجئے، خواب میں آ جائیے، ملنے آ جائیے؟ نہیں، طے نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے کوئی امام کا ہم سے کہ میں تمہارے خواب میں آؤں گا یقیناً، یا تم سے ملنے آؤں گا. ہاں یہ کہا ہے کہ تم اپنے کردار کو اچھا بنا لو. جتنا کردار تمہارا پاک ہوتا چلا جائے گا، تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، فاصلہ کم ہوتا چلا. ہمیں فاصلہ کم کرنا ہے. امام کو دیکھنا ذمہ داری نہیں ہے ابھی ہماری، توجہ رکھیے گا. ابھی ذمہ داری اس زمانے غیبت میں کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری کریں. جو امام کہہ رہا ہے، جو کہہ چکا ہے، اس پر عمل کریں، توجہ رکھے گا. یہ ہے رابطہ برقرار کرنا. اب امام بظاہر موجود ہیں، وہ کیسے موجود ہیں؟ کیسے؟ یہ زمین و آسمان کا نظام بتا رہا ہے کہ اگر معصوم کی حدیث ہے، لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو، امام معصوم اپنے زمانے میں موجود نہ ہو، لساخت الارض باہلھا، زمین بھی تباہ ہو جائے گی، زمین والے بھی تباہ ہو جائیں گے. بس اگر امام نظر نہ بھی آئے، لیکن چاند نکلتا ہوا دکھائی دے، سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہوا دکھائی دے، دن اور رات کا نظام چلتا رہے، بارش برستی رہے، ہوا جلدی رہے، زمین و آسمان، دل کی دھڑکن سے لے کر سیارے ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہیں، لہلہاتے کھیت اپنی سبزیاں اور پھل ہمیں دیتے رہیں، زندگی کے کاروبار چلتا رہے، یہ سب بتا رہا ہے پردہ غیب میں ایک ہستی ہے جسے امام معصوم کہا جاتا ہے. یہ نظام بتا رہا ہے عزیزان گرامی، کوئی سسٹم ہے اس کے پیچھے. پنکھا چلتا ہے، آپ کو تین پر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنی تیزی سے گھومتے ہیں کہ اگر آپ سر گھمانا شروع کر دیں، سر گھومنے لگے گا آپ کا، دیکھ نہیں سکتے کہ ایک نمبر کا پر کون سا ہے. نمبر ڈال لیجئے 1 2 3 کر کے، اور پھر سر کو گھمائیے، سر گھوم جائے گا لیکن پتہ نہیں چلے گا ایک کہاں ہے، دو کہاں ہے، تین کہاں ہے، اتنی تیزی سے. لیکن ذہن میں کیا ہے؟ کوئی سسٹم ہے جو ان تین پروں کو چلا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں رہیے نہیں ہیں، کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ لوگ.
میں تو آپ کی محبت میں چائے تیار تھی, چائے چھوڑ کے آ گیا, کیونکہ ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں, گلا بھی اتنا تر و تازہ نہیں ہے. میں نے کہا تین سلام ہو گئے, اب اس سے زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے, تو کم سے کم تھوڑا سا ساتھ دیں تو ہم کہیں پہنچ سکیں گے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خدا. اللہ لولا الحجہ, حجت خدا نہ ہو, حجت خدا نہ ہو کیا ہوگا؟ لساخت الارض باہلہا, زمین اور اس کے اہل مکین رہنے والے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا جو گریویٹی ہے, کشش ثقل کہا جاتا ہے, میں اور آپ جو زمین سے چپکے ہوئے ہیں نا, یہ گھر چپکے ہوئے ہیں, گاڑیاں, روڈیں, بلڈنگیں, یہ سب زمین سے متصل ہیں نا, زمین کی کشش نے ان کو روکا ہوا ہے. اس کشش کو امامت کہا جاتا ہے. اس کشش کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامت کہا جاتا ہے. یعنی امامت کی وجہ سے, اب یہ میں نے پروف کیا ہے اس چیز کو, اس کو ثابت کیا ہے میں نے, گریویٹی کیا ہے, یہ طاقت کیا ہے جو ہر چیز کو روکے ہوئے اپنے مدار پر, جس کو معصوم نے کہا یہ امامت ہے, یہ ولایت ہے, جس کی وجہ سے ہر چیز اپنی جگہ قائم ہے. چنانچہ اب پنکھا ہے, پنکھا چل رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن ہے کہ کوئی سسٹم ہے جو اس کو چلا رہا ہے. آپ کی گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, ایس ایم ایس بھی ہو رہا ہے, واٹس اپ بھی ہو رہا ہے, کال بھی ہو رہا ہے, جی تصویریں بھی کھینچ رہی ہیں, مجلس میں بیٹھ کے ایس ایم ایس ہو رہے ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیسے ہو رہا ہے سب کچھ؟ اتنے سارے فنکشن کیسے آ جاتے ہیں ایک موبائل, ایک ڈیوائس میں, ایک مشین میں؟ ہوپ اس کا کوئی سسٹم ہے جو چلا رہا ہے. جب ایک پنکھے کے لیے, ایک ہاتھ میں بندی گھڑی کے لیے, ایک موبائل کے لیے ذہن میں ہے کہ جو مشین جو ہے اس کا میکینزم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے, کیسے لکھ دیا جاتا ہے, کیسے کیا ہو جاتا ہے, پنکھا کیسے چلتا ہے, گھڑی کی سوئی کیسے بدلتی ہے, یہ ہنسے جو ہیں کیسے بدل کر وقت کو آگے چلاتے رہتے ہیں. بس پتہ چلا کوئی نظام ہے, کوئی سسٹم ہے جو ان سب کو ان کے مدار پہ چلا رہا ہے. اللہ کی ولایت کے بعد, رسول کی ولایت کے بعد, اگر کائنات کو کوئی چلا رہا ہے تو وہ امام کی ولایت ہے.
محمد والے محمد وعجل فرج,
وہ امام کی ولایت ہے عزیزانی گرامی. لہذا اس امامت کی پیروی کے لیے ہمیں تیار ہونا, اور پھر اس امام کا فرض ہے, واجب ہے اس پر کہ ہر لمحے ہمیں گائیڈ کرے, آگاہ کرے, بیدار کرے, شعور دے. وہ امام جو بیدار نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہے. وہ رسول جسے بیدار کرنا پڑے, جی بیدار کرنا پڑے, تو وہ رسول نہیں ہے. رسول جگانے کے لیے آیا, تم رسول کو جگانے کے لیے نہیں آئے ہو. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. وہ امام جسے جگانا پڑے, بتانا پڑے, تو پھر تاریخ میں یہ جملے نظر آتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, تو پتہ چلا بچانے والے کوئی اور ہوتے ہیں, بچنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ امام وہ ہے جو بچاتا ہے, امام وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے, امام وہ ہے جو گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی دیتا ہے, شعور دیتا ہے. لہذا شعور لینا ہے, بیداری لینی ہے. امام سلانے نہیں آتا, امام بیداری دینے آتا ہے. عزاداری بیداری ہے, عزاداری ذمہ داری ہے, عزاداری اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اس لیے کہ کربلا کے ہر شہید نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے, تو آج میں اگر عزادار ہوں تو مجھے اپنی عزاداری ادا کرنی ہے, اور میری عزاداری کی در حقیقت قبولیت کی سند ہی یہی ہے کہ جتنا میں آج امام زمانہ کا متی ہوتا چلا جاؤں گا, میری عزاداری کیا, میری نماز کیا, میرا روزہ کیا, میرا حج کیا, میرا جہاد کیا, میرا ایک ایک عمل امام اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جائے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد.
محمد
تو پھر تیسرے مرحلے کے لیے آمادہ ہونا ہے. اور امام کی ذمہ داری میں نے عرض کیا, امام شعور دیتا ہے, بیداری دیتا ہے, آگاہ کرتا ہے, اٹھو سو مت جاؤ, تم سونے کے لیے نہیں آئے ہو, تمہیں بیدار رہنا ہے, تمہیں ولایت کا ساتھ دینا ہے. اور ہر امام نے اپنے زمانے میں بیدار کیا ہے, ہر امام نے اپنے زمانے میں شعور دیا ہے. امام لا شعوری نہیں, شعور دیتا ہے, بتاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. ہر امام نے بتایا. اس لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا, کاش کہ ہم امام سجاد کی اور بقیہ ائمہ کی کیا کتاب پڑھیں, زندگی پڑھیں, اسٹڈی کریں. نوجوان بچے, آیت اللہ خامنئی کی کتابیں بڑی خوبصورت کتاب ہے. یعنی اگر تمام معصومین کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے, اب 14 ستارے جو ہیں وہ اتنی 400 صفحے 500 صفحے کی کتاب کون پڑھتا ہے آج کل, تو ویسے بھی کتاب پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. واٹس ایپ میں جو آ گیا بس وہی آ گیا, اسی کو 2-4 لائنیں پڑھی, اس کے بعد اس کو آگے پیچھے کر, او ہو اتنا لمبا ہے کون پڑھے, آخر میں جا کے آخری لائنیں پڑھیں اس کے بعد بند. کوئی کلپ آیا تھوڑا سا مولانا نصیحت شروع کی, آگے دیکھا کتنے منٹ رہ گئے کلپ ختم ہونے میں, اس کو فارورڈ کر دیا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک بچہ تھا, اس نے روزہ رکھا, 5 بج رہے تھے, گرمی سخت تھی, پہلی دن روزہ رکھا, بابا روزہ کب کھلے گا؟ بیٹا 7 بجے. اچھا 7 بجے گیا, اور وہ ٹائم پیس رکھا تھا اس میں 7 بجا کے لے آیا, بابا 7 بج گئے. ہو 7 بجانے سے روزہ نہیں کھل سکتا, توجہ رکھیے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے. ہو کلپ آگے کیا جا سکتا ہے, تقریر کے پورے متن کو ٹیکسٹ کو آگے کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن امامت کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا. امامت کے لیے پھر ہمیں تیار ہونا ہے, اور ایسا تیار ہونا ہے کہ جو کربلا والے ہمارے لیے طریقہ معین کر کے گئے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اگر تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں, اسی طرح فاصلہ دیکھیے, بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. آپ ایک شعور رکھنے والے کو ہمیں فاصلہ برقرار رکھیں, چونکہ آپ نے ماسک نہیں لگائے. میں اصولی طور پہ آپ کو ماسک لگانا چاہیے تھا, منتظمین کو چاہیے تھا, اپنے درمیان فاصلہ رکھیں, اس لیے کہ ہمیں عزاداری کو بھی بچانا ہے, عزادار کو بھی بچانا ہے, عزدار کو بھی بچانا ہے. تو میرے خیال سے میری آواز نہیں آ رہی, تھوڑا تھوڑا فاصلہ اپنے درمیان بڑھاتے چلے جائیں کہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ بھی عمل ہوں. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ ہماری جو ہے ذمہ داری ہے. جس طرح علم اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ علم رکنے نہ پائے, علم جھکنے نہ پائے, علم گرنے نہ پائے, تو یہ بھی عزداری ہے کہ اسی طریقے جو ایس او پیز مقرر کی گئی ہیں ان کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, اور جتنی در حقیقت اطباء کی ہدایت کے مطابق عزاداری کی جائے گی اتنی ہی مرید قبول قرار پائے گی. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو پھر امام پر واجب ہے کہ وہ ہمیں اپڈیٹ کرے, ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کربلا والے بتا گئے, امام سجاد نے بھی بتایا, ہر امام بتاتا ہے, ہر امام اپنے ایک ایک عمل سے, اپنے ایک ایکشن سے ہمیں بتائے گا. اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر میں امام کی زندگی سے صرف کربلا کا ایک حصہ نکال لوں مثلا, اور مجھے وقت نہ ملے, اور میں اسی پہ عمل کر کے مر جاؤں, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں نجات یافتہ ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کربلا سے ایک عمل لے لیا, حجت ہے میرے لیے. مثلا کہنے والے نے کہا کہ حر نے توبہ کی اور حر کی توبہ قبول. بھائی حر نے کتنی نمازیں پڑھیں؟ وہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں, کہنے والے جذبات میں کہہ دیتے ہیں حضرت حر پر, بھائی کتنی نمازیں پڑھیں. یاد رکھیے گا, حر نے اپنا قبلہ درست کر لیا تھا, امام منتخب کر لیا تھا, توجہ رکھیے گا. حر کو فرصت نہیں ملی, توجہ رکھیے گا. یہ نماز پڑھ کے آیا تھا امام کے ساتھ پڑھی, مقاتل میں اس میں بحث ہے, اس میں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں, جب قبلہ درست ہو جائے, جب کعبہ درست ہو جائے, جب ہدف مشخص ہو جائے, تو پھر آگے بڑھ جانا چاہیے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے. امام شعور دے گا, امام آگاہی دے گا, امام ہمیں اپڈیٹ کرے گا. اور پھر امام سجاد نے بھی ایسا جہاد انجام دیا ہے. کسی نے کہا کہ امام سجاد نے کون سا جہاد انجام دیا ہے؟ جہاد کا نام آتا ہے طالبان, لشکر جنگ, القاعدہ, جی آرمی پبلک اسکول کے ماننے والے ننھے بچوں کو درباروں بازاروں میں مسلمانوں کے گلے کاٹنے والے، مسلمانوں کو کافر کہنے والے، تو ماشاء اللہ سے پاکستان میں بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. اور آج کل تو ماشاء اللہ بہت زور ہے ان آوازوں کا. اب یہاں پہ تو حکومت بالکل سانپ سونگ گیا ہے، سناٹا چھا گیا ہے جی. حکومت نہ جانے کون سی پتلی گلی میں کھڑی ہے، سارے مناظر دیکھ رہی تھی. ریاست کے اصولوں کی، ریاست کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. قائد اعظم کے مدار کے سامنے ان کے یوم پیدائش پر ان کو کافر کافر کہہ کر مخاطب کیا جا رہا تھا. اس سے بڑھ کر کوئی ریاست کی تذلیل ہو سکتی ہے؟ توجہ رکھیے گا، اس وقت ملک بہت حساس دور سے گزر رہا ہے، ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. اور اس وقت ضرورت ہے شیعہ سنی مسلمانوں کو اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو نکالنے کے لیے. شیعوں کو بھی چاہیے کہ اندر کوئی کالی بھیڑ ہے نکال دو. اب ناقابل قبول ہے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ جو تمہارے ممبر سے، مجلس سے کیا جائے، جسے دوسروں کی دل آزاری ہو اور ان کی توہین ان کے مقدسات کی، نکال دو. اسی طرح سنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے درمیان سے ایسے تمام تکفیری اور ناسبی افراد کو نکال دیں جو اہل بیت سے دشمنی رکھ کے ناسبی کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر کہہ کر ان کی تکفیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے پتا ہے واہ واہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہضم نہیں ہوتی نا بات. یہ حالات حاضرہ میں گفتگو کی جائے، تھوڑی سی ٹریک سے گفتگو ہٹ جائے تو پھر ہمیں بھی سام سنگ جاتا ہے، ارے مولانا کون سی خیالی ہوائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کیا کروں، میری ذمہ داری ہے. میں صرف آپ کو خوش کر کے نعرے لگوانے نہیں آیا ہوں. کل مجھ سے پوچھا جائے گا، روز قیامت امام حسین پوچھیں گے میری مجلس میں تم گئے تو تم نے کیا دیا، امام سجاد پوچھیں گے مجھ سے کیا دیا تم نے. توجہ رکھیے گا، سوال ہوگا مجھ سے خطیب سے. یہ ذمہ داری ہے، یہ امامہ پہنا ہے ذمہ داری ہے، یہ لباس پہنا ہے جو منسوب ہے آئمہ سے ذمہ داری ہے میری عزیزان گرامی، کہ میں آگاہ کروں، اپڈیٹ کروں. جو کام میرے امام نے کیا، شعور دیا امام نے، میں شعور دوں گا. امام نے آگاہی دی، میں آگاہی دوں گا. امام نے علم دیا، میں علم دوں گا. امام نے نجات کا راستہ دکھایا، میں نجات کا راستہ دکھاؤں گا. اگر میں امام کے راستے کا کہہ کر آپ کو علم نہ دوں، امام کا کہہ کر شعور نہ دوں، نجات کا راستہ نہ دکھاؤں، تو میں بہت بڑا خائن کہلاؤں گا. اور یہ کام اہل سنت کو بھی کرنا ہے، اہل تشیع کو بھی کرنا ہے. کالی بھیڑوں کو نکالنا ہے، اب وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ اس وقت پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے در حقیقت یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہاں پر غیر ملک کی پیسہ اور ڈالر کی جھنکار نظر آ رہی ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. آج نوبت ہی آ گئی ہے کہ یزید کو امیر یزید کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور تذلیل ہوگی نواز رسول کی، اہانت ہوگی اس سے بڑھ کر؟ حسین منی وانا من الحسین، یہ سب نے لکھا ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، شیعہ سنی نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. لیکن پھر آ کر یزید کو کہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، تو میں یوں کہوں کہ آپ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ناصبیوں کا نعرہ ہے. توجہ رکھے گا، جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے، اور جو بغض رکھتا ہے اہل بیت سے وہ ان پر درود سے بغض رکھتا ہے، اور جو درود پر بغض رکھتا ہے وہ نماز سے بغض رکھتا ہے، اور جو نماز سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. دلیل دے رہا ہوں، اہل بیت کے چار ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ، ان میں سے ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں. توجہ رکھیے گا، مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے مد مقابل ہی کیوں نہ ہو، لیکن احترام سے ان کا نام لو. ہمارے امام نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ انہیں امام مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے فتاوا پہ عمل کرتے ہیں سر آنکھوں پر. ہم آپ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، ان کو تبرہ نہیں کریں گے، ان کو گالی نہیں دیں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا، یہ ہے مکتب اہل بیت، کہ دشمن بھی ہے تو تمیز کی زبان استعمال کرو. یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے تعلیمات. ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمارے علماء کی توہین کی گئی. تم اپنی در حقیقت اس چیز کا پتہ بتا رہے ہو جس کی تم پیروی کرتے ہو، اور پھر تم نے ہمارے علماء کا کردار سنا، ان کا جواب سنا جو اس بات کی غم بازی کرتا ہے. ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ بدتمیز نہیں ہوتا، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو ناسبی کون ہے جو بغض رکھتا ہے اہل بیت سے؟ توجہ رکھیے گا، جسے تکلیف ہوتی ہے اہل بیت کے ذکر سے. سب سے بڑی عبادت کون سی ہے اسلام میں بتائیے؟ نماز. نماز حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام اور شرک کے درمیان. دیکھنا ہی مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تارک الصلاۃ ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، یہ دین کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے. گویا ایسا ہی ہے اپنے گھر میں ہتھوڑا لے کے کھڑا ہو جائے اور اپنے گھر کی بنیادوں اور پلروں کو توڑنا شروع کر دے. اسے کہا جائے تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا. اس نماز کے تشہد میں کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی چار اماموں میں سے ایک امام کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اے اہل بیت، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، یعنی چھوٹی سی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو واجب کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں امام شافعی چار اماموں سے ایک امام اہل سنت کے، کیا کہہ رہے ہیں امام شافعی؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، جو نماز میں آپ پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر اہل بیت سے بغض ہے تو اہل بیت کا نام، آل محمد کا نام نکال دو نماز سے، نماز ناقص ہوگی. جب نماز ناقص ہوگی تو خدا کی پھٹکار تمہارے اوپر ماری جائے گی. لہذا اس وقت ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ شیعہ سنی اپنے درمیان سے کالی بھیڑوں کو نکالیں، اور اگر نہیں نکالا آنے والا وقت در حقیقت بہت سخت ہے پاکستان کے لیے. جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو سازش کی جا رہی ہے گلی گلی کوچے کوچے لڑانے کے لیے، ہم صدیوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں لیکن جان بوجھ کر مصنوعی طریقے سے کچھ چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے. علماء اہل سنت بھی آگاہ ہیں، متوجہ ہیں، لیکن کچھ کالی بھیڑیں مسلسل وہی کہ جو جنہیں آپ نے ماضی میں شکست دی اپنے اتحاد سے، ان تکفیریوں کو، ان مجاہدوں کو، ان ناسوروں کو، ان خوناشاموں کو، ان ظالموں کو، ان بربریت کرنے والوں کو جنہوں نے کبھی سنی کو مارا، کبھی شیعہ کو مارا، کبھی دیوبندی کو مارا، کبھی شافعی کو مارا، کبھی حنبلی کو مارا. یہ کون تکفیری ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جو در حقیقت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آقا امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اس وقت مسلمانوں کی صفحے میں گھسے ہوئے ہیں، اور کچھ ہماریاں بھی گھسے ہوئے ہیں. جو نام نہاد یہ امامہ لگا کر آئے گا، یہ ٹوپی شیروانی پہن کے آئے گا، یہ شاعر و ذاکر بن کر آئے گا اور آپ کو کسی، آپ کی توجہ کو کسی اور طرف موڑ دے گا، اس طرف موڑ دے گا جو امام کا راستہ نہیں ہے، جو ولایت کا راستہ نہیں ہے. لہذا سنیوں کو بھی ضرورت ہے اور شیعوں کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے تطہیر کا عمل کریں تاکہ ہم اپنے امام کے لیے تیار ہو سکیں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو عرض کر رہا تھا کہ آج نوبت یہ آ گئی ہے. میں نے کہا، میں نے اپنے سنی بھائیوں سے کہا ہے کہ اگر آپ دیوبندی ہیں اپنی دیوبندیت پہ قائم رہیے، آپ اہل حدیث ہیں اہل حدیثیت پہ قائم رہیے، آپ بریلوی ہیں آپ بریلویت پہ قائم رہیے. کوئی نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہو جائیے، نہ کوئی ہم سے کہے کہ آپ جو ہیں فلاں فلاں کو مان لیں اور آپ جو ہیں اپنا عقیدہ چھوڑ دیں. نہیں، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، بے احترامی، گالم گلوچ، گندی زبان، تبرہ گالی، تبرہ بمانے گالی، وہ ہماری یہاں جائز نہیں ہے. اور ہمارا کوئی عالم جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، ہمارے فقہ نہیں کرتے، ہمارے مجتہدین نہیں کرتے، ہمارے ائمہ نے اس کی تائید نہیں کی ہے. اور اگر کہیں کوئی سرب امامہ شخص نظر آئے جو قنوت میں، نماز میں، کسی بھی طریقے سے مقدسات اہل سنت کی توہین کرے، وہ عالم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں لباس سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ جو لباس سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ سفین والے ہوتے ہیں. جو لباس دھوکا کھاتے ہیں وہ نیزوں میں جب قرآن بلند کر دیا جائے تو کہتے لا نحارب بالقرآن، علی اب جنگ نہیں ہوگی، اب سرینڈر ہو جائیں گے. کیوں؟ علی پوچھتے ہیں کیوں؟ ارے بھائی نیزے میں قرآن بلند ہو گئے ہیں تو جو مولا والا ہوتا ہے، علی والا ہوتا ہے، ولایت والا ہوتا ہے، وہ نیزوں پر بھی قرآن بلند کر دیے جائیں، بلند کر کے دکھا دیا جائے، یا امامہ لگا کے بھی کوئی آ جائے، لیکن اختلاف کی بات کرے تو علی والا ہوتا ہے جو اسے پہچان لیتا ہے. کیونکہ ہم ظاہری چیزوں سے دھوکا نہیں کھاتے، ہم ولایت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو ولایت کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے وہ ولایت کی بات مانتا ہے، امامت کی بات مانتا ہے. امام کہتے ہیں یہ صرف اوراق ہیں، یہ صرف ورق ہیں، میں قرآن ناطق ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھو. تو لباس دھوکا مت کھائیے گا، دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، شعور دے رہا ہے، امامت کے نظام کی طرف بلا رہا ہے. تو آج یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، متفق علیہ مسئلہ تھا. یہ کلین چٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھا جائے گا زن گرامی. تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ یزید کو آج امیر یزید کہہ کر، چھٹا خلیفہ مان کر، در حقیقت خود رحمت اللہ علیہ، اور ہار پہنا کر، اور اس کو دولہا بنا کر اور خالو بنا کر آپ جو ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو آئیے میں در یزید کو تعارف کرا دوں، جس نے منجیق کے ذریعے سے کعبۃ اللہ علیہ پہ حملہ کرایا آپ اس کو امیر یزید رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جس نے مسجد نبوی کو استبل بنایا آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جس کے دور میں ہزاروں خواتین، مسلمان خواتین، تابعین کی بیویوں، زوجات تھیں وہ جو مدینے میں رہ رہی تھیں، ان کی عصمت دری کی جا رہی تھی، تو آپ اس یزید کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ جوانان جنت کے سردار کے قاتل کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بھی باضمیر انسان یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ پہلے اپنے ایمان کا سودا کر لے. لہذا اس طریقے سے تو ہمیں تیار ہونا ہے. امام ہمیں بتائے گا، اور امام سجاد نے بتایا. امام سجاد کی زندگی کا دور امامت کیسے شروع ہوئی؟ عصر عاشور سے. لیکن امام کس طریقے سے؟ مصلحتاً امام بیمار ہیں، تاکہ امام حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک نہ کہیں، نسل امامت چلے، یہ مصلحتاً بیماری تھی. لہذا امام ساری زندگی کے بیمار نہیں تھے. تابوت بیمار کربلا مت کہیں، اسے کے ذہن میں آتا ہے یعنی امام ساری زندگی 40 سال تک کربلا کے بعد 60 ہجری سے لے کر تقریباً 95 ہجری تک اور 100 ہجری تک امام بیمار رہے. نہیں، امام کبھی بھی کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. امام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا کہ جس سے کوئی انگلی اٹھائے امام کو، ارے تمہارا امام تو مریض تھا، لاچار تھا، فلاں تھا، نہیں. حتیٰ کہ مختون پیدا ہوتا ہے امام، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ طیب و طاہر گھرانے سے، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخ، آپ نور تھے ماں کی رحموں میں، باپ کے سلبوں میں آپ نور تھے، نورانی ہستی ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. چنانچہ امام سجاد علیہ السلام ساری زندگی بیمار نہیں رہے، ایک حصہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ امام بیمار رہے ہیں. ہاں اس کے بعد صحت یاب ہو گئے تھے. آہستہ آہستہ اس بیماری کے اثرات باقی تھے، جو یزید کے دربار تک موجود رہے، اس کے بعد بھی موجود رہے، لیکن اس کے بعد امام بیمار نہیں رہے، صحت مند رہے. اور صحت مندی کے ساتھ جو آپ کے فرائض امامت تھے، منصب تھا، ذمہ داری ڈیوٹی تھی، وہ امام نے انجام دی. یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اب کیا ہے، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، امام سجاد کے تابوت کے ساتھ ہتھکڑی لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک دور تھا، لیکن امام جب شہید ہوئے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں تھیں، وہ مدینے میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ واقعہ شام کا ہے قیدی ہونے کا، تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے تاکہ ذہن میں رہے کہ امام کسی ایسی بیماری مبتلا نہیں ہوتا جس سے کوئی انگلی اٹھا سکے، یہ امام کے جسم میں نعوذ باللہ کوئی عیب ہو ایسا کہ جس سے کوئی انگلی اٹھائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو عرض کر رہا تھا امام سجاد کی زندگی کا دور بڑا عجیب دور ہے، چونکہ میں نے مقدمہ باندھ دیا، بہت تیزی کے ساتھ میں طے کر رہا ہوں، اب یہاں پہ رکوں گا نہیں. اور اب فضائلی نکات میں صرف ایک واقعہ امام کی فضیلت کا ذکر کروں گا تاکہ امام کی فضیلت کا حق ادا ہو جائے اور پھر ہم مصائب میں وارد ہو جائیں. امام حجت ہے،
یعنی اس کا ہر عمل اتھارٹی ہے، اللہ کی طرف سے میرے لیے حجت ہے، یعنی اگر میں امام کے کسی بھی فعل پر عمل کروں روز قیامت خدا مجھے پکڑ نہیں سکتا، مگر یہ کہ ثابت ہو کہ یہ امام نے کیا ہے، روایات صحیحہ مستندہ سے ثابت ہو۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اب امام نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ امام اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، امام پر بے ہوشی طاری ہے، امام بار بار غش کر رہے ہیں، ایسے موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھ گئیں۔ اور ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک عیسائی پادری کی، کہ جس نے جناب زینب پر اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر تحقیق کی، کتاب لکھی، وہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں عیسائی پادری ہے اور دیکھیں کرسچن ہیں، لیکن اس نے تحقیق کی اور بڑی عجیب تحقیق کی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے سال میں جب اربعین پہ گیا تھا تو وہاں پر پول نمبر مجھے نہیں یاد، وہاں پر ایک عیسائی عورت کی قبر تھی جو بعد میں شیعہ ہو گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، شیعہ ہو گئی تھی، پھر اس نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہیں دفنانا، اور پھر اس کو اس کی وصیت کے مطابق وہاں دفنایا گیا۔ خود یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ اس اربعین نے کیسے لوگوں کو چینج کیا ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اربعین نے امام حسین کی، اربعین نے امام حسین کی مشین واک نے کیسے لوگوں کو چینج کیا ہے، ہزاروں لوگ شیعہ ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہزاروں لوگ منقلب ہوئے ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی ہیں، ہر مکتب فکر سے مختلف، حتیٰ کہ وہابی حضرات بھی تھے جو شیعہ ہو گئے۔ تو یعنی اب بے شمار واقعات ہیں، میں نے کہا کہ میرا موضوع نہیں کہ میں سوال دوں۔ تو یہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عورت ہیں، اور عورت امام نہیں ہو سکتی، لیکن جناب زینب میں امامت کی کچھ صفات موجود تھیں۔ اللہ اکبر، شجاعت، دلیری، بے باکی، ظلم کو للکارنا، یہ امام کی صفات ہیں، کسی سے نہ ڈرنا، کسی کو خاطر میں نہ لانا، کسی سے مروب نہ ہونا، تمام تر سختیوں کا جمع مردی سے مقابلہ کرنا، اور حق بات کہنا، ظالم کے منہ پر ظالم کی نقاب کو اتار دینا، یہ ہے زینب کبریٰ کا جہاد۔ اس نے کہا یہ امام کی صفات ہیں، لیکن یہ جناب زینب کبریٰ میں موجود ہیں، اس طریقے سے جناب زینب نے مقابلہ کیا۔ اور بے نہیں، جب امام سجاد کو موقع ملا، امام سجاد نے بھی اسی طریقے سے، اور دربار یزید میں جو خطبہ ہے امام کا، مارکت العارہ خطبہ ہے۔ میری اپنے نوجوان بچوں سے درخواست ہے، کل کو اگر امام سجاد پوچھیں تم نے میرا تابوت اٹھایا، ماتم کیا، یہ بتاؤ جو خطبہ دیا تھا میں نے ابن زیاد اور دربار یزید میں، وہ تم نے کبھی پڑھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا کچھ کہہ سکیں گے سوائے شرمندگی کے؟ خجالت زدہ ہو جائیں گے نا، کاش جناب فاطمہ پوچھیں ہم سے تم میرے پر اتنا گریا کرتے تھے، کبھی میرے خطبہ فدق کا ترجمہ پڑھا؟ تم علی علی حیدر حیدر کرتے تھے، نعرہ ولایت علی علی ولی اللہ خوب لگاتے تھے، تم نے خطبہ غدیر کا ترجمہ پڑھا؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو میرے نوجوانوں سے درخواست ہے، جہاں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ترجمے موجود ہیں، انگلش میں، اردو میں، پڑھیں، پتہ چلے کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ محبت کا اتنا تو حق ادا کریں نا کہ اپنے امام کی تعلیمات کو تو خود پڑھیں کہ امام نے اپنے منہ سے کیا کہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہی وہ صرف یزید کے لیے تھا، یزید کو سنا دیا ختم، وہ حاجی کو سنانے کے لیے تھا خطبہ غدیر، وہ صرف دربار میں جناب زہرا نے مسلمانوں کو سنا دیا ختم ہو گیا مسئلہ، نہیں، وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے تھا۔ میں اپڈیٹ ہوں، میں شعور پاؤں، میں علم پاؤں، میں نور پاؤں، میری زندگی صحیح ہو،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم اپنے امام وقت کے لیے تیار ہو. وہ کیسے تیار ہوں گے جب میں پڑھوں گا کہ امام نے کیا کہا، معصومہ نے کیا کہا، یہ جناب زینب کا خطبہ کیا تھا یا حضرت فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ کیا تھا، مجھے پڑھنا چاہیے. اس خطبے میں امام سجاد کہاں پر خطاب کر رہے ہیں؟ بس یہ آخری موقع ہے اور میں یہیں سے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا. کہ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ شام، دمشق، دربار بادشاہ کا جس کی بنیاد ملوکیت پہ رکھی گئی ہے. علامہ ابو العلا مودودی نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، کہ کس طرح خلافت جو تھی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے سارے واقعات کو لکھا. پڑھیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پڑھیں، پی ڈی ایف موجود ہے، پڑھیں، پتہ چلے نا آپ کو. کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو دلیل ہونی چاہیے. کیا ہوا؟ کس فضا میں امام کھڑا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پیٹ لہو لہان، پیر زخمی، گلے میں توق خاردار. یہ ایک، یہ جسمانی اذیت ہے، صحیح؟ پیدل چلایا جا رہا ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، بدن میں تکلیف ہے، بیمار امام ہے، یہ ایک طرف. کس عالم میں کربلا سے چلا ہے، لاشیں دفن نہیں ہوئے. کس کا لاشا؟ نواس رسول کا لاشا، جوانان جنت کا لاشا، جس کے لیے خیاط آسمان سے، جنت سے لباس لے کر آئے، جبرائیل جس کا جھولا جھلائے. اب آپ عظمتیں دیکھیں نا، اس کا جنازہ چھوڑ کے آئے، اور پھر اس کی خواتین کو بے مقنع و چادر شہر شہر گھمایا پھرایا جائے. جسم کا بھی درد اور روح کا بھی درد ہے. ایسے موقع پر امام کہتے ہیں یزید مجھے بھی اجازت ہے کہ اس لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر میں کچھ خطاب کروں؟ یزید کہتا ہے نہیں، پہلے منع کرتا ہے. ایک مقتل نے لکھا ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ جو نیک سیرت تھا، اس نے کہا کہ جانے دو، اس کا تو میں نہیں پتہ، یہ آل محمد اگر جاتے ہیں تو پھر رسوا کر کے چھوڑتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو خود بیچارہ اتنا لاغر ہو رہا ہے، اس کو جانے دو. اب امام سجاد گئے، بسم اللہ، خدا کی حمد و ثنا، درود محمد اور آل محمد پر. اب امام نے خطبہ شروع کیا. کس جگہ خطاب دے رہے امام؟ امام ہدایت کر رہا ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، توجہ رکھے گا. اصبروا انفرادی زندگی میں صبر کرو، صابروا اجتماعی اور سوشل لائف میں صبر کرو، مل جل کے رہو، یونٹی برقرار ہونی چاہیے، اور رابطو امام زمانہ کے لیے تیاری کرو. امام زمانہ کے لیے ایسا تیاری کرو، مجھے پتا ہو کہ امام سجاد نے کیسے جہاد کیا، مجھے پتا امام علی نے تلوار سے جہاد کیا، امام علی نے ایسے جہاد کیا، فلاں نے ایسے جہاد کیا، مولا عباس نے ایسے جہاد کیا، امام سجاد نے کیسے جہاد کیا. امام سجاد کا جہاد یہ ہے کہ تلوار نہیں چلی، تلوار نہیں تھی، نہتے ہاتھوں سے جو یزیدیت کو دفنا دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. وہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کسے کہا جاتا ہے؟ جو خطبوں کی وار سے یزیدیت کی شہرت کو کاٹتے اسے زینب کبرا کہا جاتا. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. یہ ہے جناب زینب کے جہاد، یہ ہے امام سجاد کے جہاد. ہر امام کے جغرافیہ اور سیاسی حالات مختلف ہوتے ہیں. امام علی نے تلوار کے ساتھ جنگ کی ہے، 25 سال خاموش رہ کے علی نے جہاد کیا ہے، بہت بڑا جہاد ہے مولا کائنات کا. یہ 25 سال پہ گفتگو ہونی چاہیے، ہمارا نوجوان کو پتہ چلے انہوں نے 25 سال کیا کہ خاموش رہے، گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کیا. نہیں، یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے علی پر. علی اس وقت بھی میدان عمل میں موجود تھے، آگے آگے تھے، مشکل کشا تھے، بچانے والے تھے، دین محمدی کے حافظ ہونے کے بعد. امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے، تلوار ہے تو امام ہے. 25 سال اگر مولا کا حق نہیں دیا جا رہا، جب بھی امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی جائے، جب بھی امام ہے، امام امام ہے. تم مانو یا نہ مانو، تم اسے منصب دو یا نہ دو، امام منصب و کرسی اور اقتدار کا محتاج نہیں ہوتا. اب امام نے اس فضا میں کہ جہاں 40 سال تک جس یزید کے باپ نے یہ کہا تھا کہ علی کو گالیاں دی جائیں، اس فضا میں اب علی ابن الحسین علی مرتضیٰ کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، پوتا کھڑا ہوتا ہے. اب تصور کیجئے، اب لوگ دم بخود ہیں، یہ بیچارہ لاغر سا نوجوان 24-25 سال کا کیا کہے گا، توجہ رکھے گا. یہ ہے امام کی شان. امام کہتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، یزید خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کی فضیلت دی ہے. 6 چیزیں عطا کی ہیں، علم دیا ہے، حلم دیا ہے، بردباری دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، دلوں پر حکومت کرنا ہمیں عطا کیا ہے. عزیزان گرامی، یزید یعنی جو جسموں پہ حکومت کر رہا تھا، امام نے کہا تو جسموں پہ حکومت کر، ہم دلوں پر حکمرانی کیا کرتے. پھر کہا رسول ہم میں سے ہیں. اب جن کو پتہ تھا کہ یہ باغی ہیں، اب جب جیسے ہی امام سجاد نے بولنے شروع کیا توتے اڑ گئے سب کے، پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. کہا کہ رسول ہم میں سے ہیں، فاروق ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اللہ کا شیر علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے، اللہ کے رسول کا شیر یعنی حضرت حمزہ علیہ السلام وہ ہم میں سے ہیں. اور پھر کہا آخر میں کیا کہا کہ نبی کے دونوں نواسے جوانان جنت کے سردار ہم اہل بیت میں سے ہیں. پوری یزیدیت کو امام نے ان 2 جملوں سے ڈھا دیا، 2 جملوں سے، کہ 6 فضیلتیں اور 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں. 13 جملوں میں، 13 سینٹنسز میں امام نے پوری یزیدیت کو ڈھا دیا. رن اڑ گیا کہ جن کے لیے اتنی ہم نے پروپیگنڈا کیا اپنے میڈیا سے، آج وہ کھل کے سامنے آ گیا. اس کے بعد پھر کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو زمزم و صفا کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق پہ لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک خدا نے سیر کرائی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جہاں پہ عرش الہیوں سے مہمان بنایا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. اب علی مرتضی مولا کائنات کے فضائل شروع کیے. اب موقع نہیں ہے کہ میں ایک ایک فضیلت کو گننا شروع کروں، اسی لیے کروں ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے کہ علی کا پوتا دربار شام میں، دربار یزید پلید میں اپنے دادا کے فضائل کیسے پڑھ رہا ہے. خود یہ فضائل کا بہت بڑا باب ہے عزیزان گرامی، کہ مولا سجاد امام کے پوتے ہیں امام علی کے، کیسے اپنے دادا کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کس فضا میں، کہ جہاں تاریخ فضا ہے، جہاں قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور خطبے کے آخر میں لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. انقلاب آ گیا، منقلب ہو گئے، تحول آ گیا عزیزان گرامی. یہ ہے سید سجاد کا جہاد. میں وہ ہوں جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی، جس نے 2 مرتبہ بیعت کی، جو 2 تلواروں سے لڑا، اور پھر ایک ایک کر کے میں یاسوب المسلمین کا ہوں، میں امام المتقین کا فرزند ہوں، میں تاج البقائین کا فرزند ہوں، میں ایک ایک کر کے امام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. آگاہی دی، شعور دیا امام کو، امام نے شعور دی، آگاہی دی، پہچانو. آخر میں کیا ہوا، کہا کہ بے وقت جو ہے اذان دی. اب کیا کہا، خوب یہاں میں روک کر ابھی جملہ بس اس کو مصائب سے کنٹینیو کر رہا ہوں. اس کو ضرورت اس امر کی ہے ایسے نہیں. اس وقت پاکستان کو بہت پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو قبول کرے. 2 اسلامی ملک بظاہر قبول کر چکے ہیں، ایک بڑے پیر صاحب ان کے قبول کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، جو سب کے باپ بنے ہوئے ہیں اور سب کو ڈالر دے رہے ہیں اور سب کو جو ہے وہ ریال دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پوری کوشش کی جا رہی ہے ان کی کہ کسی طرح قبول کرے. پاکستان اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس حصار سے نکلنا چاہ رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کی، عدم استحکام کی شکار کرنے کی. ابھی آپ نہیں دیکھا وہ سر عام جو ایک مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہمارا ازلی دشمن انڈیا، اس کا ایک میجر جو ہے، اس کا ایک ذمہ دار افسر، کس طرح بیٹھ کر پاکستان میں فسادات کرانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کس طرح سنی کو سنی سے لڑایا جائے، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جائے، سنی کو شیعہ سے، شیعہ کو سنی سے لڑایا جائے. اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے شیعہ سنی کی. یہ جو مصنوعی طور پر جو کافر کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، بیدار ہونا ہے. ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے، اور یہ کام صرف اسی وزداری سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ عزاداری، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں، اور اسے بحفاظت امام زمانہ تک منتقل کریں۔ اس لیے کہ اس وقت جو گیم کھیلا جا رہا ہے اس میں ضرورت ہے، سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس سے اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو۔ دیکھیے ایک چیز ہے، وہ ایک کے نزدیک واجب الاحترام ہے، آپ اسے نہیں مانتے وہ آپ کے لیے واجب الاحترام نہیں، لیکن اس کی توہین کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سیرت حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں جناب ام المومنین حضرت عائشہ تشریف لائی تھیں جنگ میں، جنگ جمل میں، لیکن مولا کا کیا کردار تھا؟ عزت و احترام سے واپس بھیجا ہے، اس منصب کو ذہن میں رکھیں، اس کردار کو سامنے رکھیں۔ ہاں جہاں پر مناظرے کی بات آئے گی، مناظرے کا مقام سوشل میڈیا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مناظرے کا مقام اہل علم کے درمیان ہوتا ہے، دونوں طرف کے اہل نظر، اہل علم، اہل تقویٰ افراد آئیں، بیٹھیں اور پھر رائے دیں۔ آج کیا ہے، ہر چیز کو مناظرہ کی جگہ بنا دی، سوشل میڈیا تو مناظرہ، ٹی وی ہو تو مناظرہ، ٹی وی ٹاک شو ہو تو مناظرہ، ہمارا مزاج ہی مناظرہ، بس دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، دوسرے کو کافر کہنا ہے، دوسرے کو گرانا ہے، نہیں ایدن گرامی، نہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، اہل بیت کا مزاج یہ نہیں ہے، عزاداری کا مزاج یہ نہیں ہے، ولایت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ دلیل سے بات منواؤ، برہان سے بات منواؤ، آرگیومنٹ کرو، مذاکرات کرو، بیٹھو، ٹیبل ٹاک کرو، بتاؤ اس کو یہ کس کی سیرت ہے۔ یہ امام سجاد کی سیرت ہے، امام سجاد نے کوئی گالی نہیں دی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کوئی منفی جملہ نہیں کہا، کسی کی تحقیر و اہانت نہیں کی، لیکن امام نے ظلم کو بے نقاب کیا ہے، اور ایسا بے نقاب کیا کہ یزید کے چھکے چھڑ گئے، یزید بدنام ہو گیا، دشنام ہو گیا، رسوا ہو گیا، اپنے کرتوت نہیں چھپا سکا یزید۔ یہ ہے امام کی اسٹریٹجی، یہ ہے امام کی حکمت عملی کہ دلیل سے، برہان سے، استدلال سے، قوی انداز سے، ٹھوس انداز سے بات کرو۔ تمہارے پاس دلیل موجود ہے، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، قرآن بھی، اہل بیت بھی، اور پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں دلائل موجود ہیں، صحیح ستہ میں موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے، آپ احترام سے قرآن دکھائیے اور کتاب دکھائیے، یہ ہونا چاہیے۔ اول تو سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے قوم کو جھونکا جائے۔ اس لیے میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور یہاں پہ بھی عرض کروں، ہر مجلس میں عرض کروں، بہت نازک دور ہے، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، مشکلات کو زبردستی اپنے گلے میں نہ ڈالیں، یہ عزاداری کا پیغام ہے۔ عزاداری ٹیم ورک سیکھیں کربلا والوں سے، کربلا والے سب ایک ساتھ جا کے شہید نہیں ہو گئے تھے، یہ سینٹرل کمانڈ، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، جس کا قلب لشکر میمنہ محسنہ کہتے ہیں، یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ امام حسین نے یہ تھوڑی منحنی یا کرو شکل میں خیام کو کیوں بنایا تھا؟ یہ امام نے پیچھے خندق کھود کر خیام کے پیچھے آگ کیوں جلائی تھی؟ اس میں کیا وجہ تھی؟ ٹیم ورک سیکھے کربلا سے۔ یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ابھی ماتم ہوگا، ابھی صفے لگیں گے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ٹیم ورک ہی تو ہے، یہ کربلا سے تو سیکھا ہے ہم نے، ماتم داری کربلا ہی سے تو سیکھی، انجمن جو ہم چلاتے ہیں یہ کربلا ہی تو ہے، در حقیقت یہ کربلا ہی کا درس ہے کہ منظم ہو کر ایک صاحب بیاض کے پیچھے ماتم کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہاں ماتم کرنا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کہاں تیز ماتم کرنا ہے، کہاں ہلکے ماتم کرنا ہے۔ عزاداری میں آؤ تو ایک صاحب بیاض کے پیچھے چلو، اور جب اجتماعی میدان میں آؤ تو ایک مجتہد کے پیچھے چلنا سیکھو، تو تم عزادار بھی کہلاؤ گے، حبدار بھی کہلاؤ گے، علی والے بھی کہلاؤ گے، اور عزاداری والے بھی کہلاؤ گے۔ اب کیا ہے، ہمیں لڑانا شروع کر دیا، یہ نمازی، وہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، عزین کے رحم پاس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت پورا ہو گیا، مادہ چاہ تو میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، لیکن صرف اتمام حجت کے لیے، تو دلیل سے بات کر بولا سے، یہ امام سجاد کی سیرت ہے۔ اور امام سجاد نے جب اذان دی جانے لگی تو امام سجاد نے کہا کہ بتاؤ یہ جو اذان دی جا رہی ہے یہ کس کی اذان ہے؟ کہا اللہ اکبر، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ سید سجاد کون؟ جو اللہ کے نام پر جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جو وضو کرتا تھا تو گریہ کرتا تھا خوف خدا سے،
راوی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا, دیکھا ایک منزل سے اوپر کی منزل سے پانی گر رہا ہے, رک گیا, پھر گر رہا ہے, پھر رک گیا. میں نے پوچھا یہ پانی کیسے گر رہا ہے, بارش تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہا کہ امام سجاد وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے میرا اور آپ کا امام روتا تھا. مل کے درود دیجیے محمد والے محمد. یہ امام کی سیرت. مسلح بچھایا جاتا, جسم کانپنے لگتا. یہ امام کی سیرت. اس امام کو بھی یاد رکھے جو کربلا میں تھا, اس امام کو بھی یاد رکھے جو مسلح بچا. امام نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی, قیامت بپا ہو گئی. امام نماز پڑھتے رہے, نماز تمام کی, لوگوں نے پوچھا کہ مولا آگ لگ گئی تھی, آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ کو اس آگ سے غافل کر دیا؟ امام نے کہا وہ عذاب الہی ہے. یہ بتانے کے لیے امام نعوذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یعنی امام عذاب الہی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ عذاب الہی. بلکہ اس سے پڑھ کر امام, یہ ابا ہے نا, یہ چادر ابا, امام نماز پڑھے امام کے کندھے سے ایسے ڈھلک گئی. امام نماز پڑھتے, اب ہمیں کیا ہے, دنیا بھر کے سارے خیالات جو ہیں وہ ہمیں آ رہے ہوتے, لباس بھی صحیح کرنا ہے, داڑھی بھی صحیح کرنا ہے, امام بھی صحیح کرنا ہے, ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے, ہر چیز کا خیال ہوتا ہے. امام کی ابا جو ہے وہ سرک گئی. امام نماز پڑھتے رہے, جب نماز تمام ہو گئی, امام کا بہت بڑا صحابی ابو حمزہ آیا امام کی خدمت میں, مولا آپ کی ابا گر گئی تھی, آپ نے صحیح نہیں کی. امام نے کہا واہ ہو تجھ پر, تجھے پتہ نہیں تھا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, کس عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. اب امام سجاد بتا رہے ہیں, اس نے کہا مولا آپ کا یہ حال ہے, واہ ہو سک نہیں لگا. مولا نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن کم سے کم نافلہ نمازیں تو پڑھو نا, تاکہ تمہاری اصل جو واجب نماز ہے اس کی کمی پوری ہو جائے. یہ ہے امام سجاد کے درس اذان کے رنگ. بس میں مصائب پہ آ گیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا, میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اب یزید کی طرف متوجہ. یزید بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہے تیرے جد ہیں تو جھوٹ بولتا ہے, کدب تھا, فقط کدب تھا. اور اگر کہے کہ یہ میرے جد ہیں تو بتا کہ جس کے جد رسول ہوں اس کی آل اور اولاد کو اس طرح بے مکھنوں اور چاند بازاروں میں پھرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یزید کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے گھر والے تو پردے میں ہوں اور آل رسول بے مکھنوں اور چادر شرابیوں کے مجمع میں ہو؟ اللہ اکبر. بس عزدہ کو یہ ہے امام سجاد کے مسائل. کلیجہ کھا گئے امام کا یہ مسائل. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کتنا گریہ کریں گے آپ؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا, فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئیں, بینائی چلی گئی, وبیضت عیناہ آنکھیں سفید ہو گئیں, میرے تو 18 جوانوں کو ایک دن میں قتل کر دیا. اللہ اکبر. ان 18 کو میں دفنا کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. بس عزادار ہو. اس طریقے سے امام اپنے مسائب کو پہنچا رہا ہے. ان ذمہ داری ہے ہماری کہ ان مسائب کو, اس عزاداری کو باقی رکھیں. اس کے بعد امام نے کہا, امام سے کہتا ہے میرے حال مولا یہ بتائیے کیا شہادت آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ امام کہتے ہیں ہاں لیکن تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہم اہل بیت کا ورثہ ہے, لیکن کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ درباروں بازاروں میں جانا بھی آل محمد کا؟ اجرکم اللہ. بس عددارو یہ سید سجاد. اور پھر امام سے پوچھا جاتا امام سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام کہیں تذکرہ نہیں کرتے, کربلا کسی شہید کا تذکرہ نہیں کرتے. ارے گھوڑے سے مولا کا گرنا قیامتی تذکرہ نہیں کیا, علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تذکرہ نہیں کیا, برچی نکالی حسین نے تذکرہ نہیں کیا, لاشا جواب بیٹے کا اٹھایا تذکرہ نہیں کیا, عباس کے شان اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے, عباس کے لاشے پہ آ کر مرثیہ پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے. ارے ششمہ ہے علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ ہمیں ہدیہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. ارے قاسم کی پامال شدہ لاش آئی تذکرہ نہیں ہے. عزدار و امام نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ چوہدے امام نے سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, الشام الشام الشام. ارے شامیوں کا مجمع تھا, ارے شرابی و زانی موجود تھے, ارے نبی زادیاں کھلے سر.
اجرکم اللہ. 35 سال امام نے گریہ کیا ہے، 35 سال شعور دیا اس عزتداری کے ذریعے سے. ارے ایک شامی امام کہتے ہیں ہمیں 7 عجیب منزلوں سے گزارا گیا، 2-3 منزلیں ذکر کروں گا. ارے ہمارے ہاتھ پسے گردن بنے تھے. اے میرے شیو، میرے مصائب جاننا چاہتے ہو؟ ارے اوپر سے آگ پھینکی جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، اللہ ہو کے صدقے پھینکے جا رہے تھے. ارے کچھ چنگاریاں میرے امامے میں آگے لگی، میرے ہاتھ بندھے تھے زنجیروں میں. ارے میرے سر کا ماما جلا، ارے میرا سر کے بال جلے، ارے میرا سر زخمی ہو گیا. یہ ہے امام سجاد کے مصائب. اور عزادارو، ہاں کھل کے گریہ کرنا. آج امام محمد باقر کو پرسا دینا ہے، آج امام حسین کو پرسا دینا ہے، آج ایک بی بی جنت سے آئی ہے اپنے لال کا پرسا لینے. ارے جس کے ہاتھوں کی، جس کے پیروں کی، جس کے رانوں کی، گوشت اور ہڈیوں کو ارے زنجیروں نے کھا لیا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سے بغیر حسین کے. یہ تمہاری نجات اور دار عقبہ کی خوشنودی کا سامان بنے. امام کہتے ہیں دوسرا مقام وہ ہے ہمیں یہودیوں کے پسترین محلے سے گزارا گیا. تیسرا مقام وہ ہے ارے ہمیں وہاں پر لے جا کے کھڑا کیا گیا، آل محمد کو، جن کی عزت و حرمت کی گواہی قرآن نے دی، جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی. ارے آل محمد کو اس چوک پہ لے جا کے کھڑا کیا، ارے جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا. اجرکم اللہ. بس عزادارو آخری روایت عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک شامی آتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ باغی ہو، خدا لعنت کرے. امام سمجھ جاتے ہیں یہ یزید کا پڑھایا ہوا ہے. امام کہتے ہیں مرد شامی یہ بتا، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آئے تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. اس نے کہا آئے تطہیر والے ہم ہیں. پھر امام نے کہا وآت ذی القربی حقہ، کہ قربا کو ان کا حق دے دو. اس نے کہا پڑھی ہے. امام نے کہا ہم ہی وہ قربا ہیں جن کے لیے خدا نے حکم دیا. کہ آئے خمس نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. امام نے کہا ہم ہی ہمارے لیے خمس ہے. ایک ایک کر کے امام قرآن کی آیتیں بتاتے رہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ اس مرد شامی نے اپنا امامہ پھینک دیا. ارے انقلاب آ گیا. مولا مجھے معاف کر دینا، مولا میں یزیدی پروپیگنڈے میں آ گیا. اے مسلمانوں، آج بھی یزیدی پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. سید سجاد ارے میدان شام سے، بازار شام سے پیغام دے رہے ہیں. بس عزادارو، ایک دفعہ اس نے یزید پہ لعنت کرنی شروع کی، یزید کے فوجی آئے، اس نوجوان کو، اس مرد کو شہید کر دیا. بس عزادارو، سید سجاد نے 35 سال گریہ کیا، آخری وقت آ پہنچا. امام کی سیرت کیا تھی؟ جب بازار میں جاتے تھے نا قصاب کی دکان پر گوشت لینے، تو ایک دفعہ قصاب کیا کرتے؟ ان جانوروں کو جن کو ذبح کیا تھا ان پہ کپڑے ڈالتے تھے. امام قریب جا کے پوچھتے یہ بتاؤ کیا تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ پانی پلایا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا ہم مسلمان ہیں، جانور بے زبان ہیں، جب تک اپنی مرضی سے اپنا موڈ ضرب سے نہیں ہٹاتا، مولا ہم بھی ضرب آپ نہیں ہٹاتے، چھری نہیں جلاتے. بس یہ سنتے تھے، کہتے تھے ہائے حسین، کربلا کی طرف رخ کرتے. اے بابا، ارے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ارے پانی پلایا جاتا ہے، ارے ساقی کوثر کا نواسا. اجرکم اللہ. بس آخری وقت آ گیا عزادارو. سید سجاد 72 کے عزادار کا ماتم ہے. 72 کا سوگوار اٹھ گیا، 72 کا غم گسار اٹھ گیا. عزادارو کیا ہوا؟ بس آخری وقت آیا. امام نے امام محمد باقر کو بلایا. محمد باقر کو وصیت کی، رات امامت ودیت فرمائے. اور کہا محمد باقر ہمیں زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے کہا بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے زمین کی سختی. اجرکم اللہ. 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غسل دیتے وقت گریہ کیا ہے. پہلی شخصیت مولا کائنات کی ہے. کہ جب غسل دے رہے تھے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی مسلیاں دیکھ تھی، مولا سے برداشت نہ ہوا، جب باہر آئے غسل دیکھے، زینب کبرا نے پوچھا بابا گریہ کس کے گریے کا سبب کیا تھا؟ کہا کہ ارے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی مسلیاں، ارے کنفس کا تادیانہ، ارے نیل ابھی تک موجود تھا۔ دوسرا رونے والا کون تھا عزادارو؟ دوسرا زندان شام کا تذکرہ کروں گا، جب سکینہ کو غسل دیا جانے لگا، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ چاہتی تھی جناب سکینہ کے کرتے کو جدا کرے، اب جو جسم ناظری پہ نظر پڑی دیکھا پورا جسم سیاہ ہو چکا ہے، گریہ کرتے ہوئے باہر آ گئی، ارے میں غسل نہیں دے سکتی۔ اور تیسرا کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا پانچواں امام ہے۔ عزادارو جب امام کا کرتا ہٹایا غسل دینے کے لیے، پانی ڈالنے لگے، امام باقر رونے لگے، لوگوں نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ ہائے اتنے سال بعد بھی تو کہ خاردار کے زخم سے خون آج بھی رس رہا۔ بس آخری روایت، تاکہ امام کی اذى ہو سکے، امام کا ماتم ہو سکے، امام باقر نے دری بچھا دی، چادر بچھا دی، امام سجاد نے کہا بیٹا باقر دری ہٹا دو، مجھے خاک میں لٹا دو۔ شاید امام یہ کہنا چاہتے ہیں بیٹا اس عالم میں جان دینا چاہتا ہوں جیسا میرا بابا دنیا سے گیا تھا۔ ارے امام کی نگاہوں میں وہ منظر ہوگا جب لاشا دفنانے آئے ہوں گے نا امام، تو زمین سے لاشا اٹھایا ہوگا، بس امام باقر نے امام سجاد کو خاک میں لٹا دیا، بس آنکھیں بند کی، کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے کہرام برپا ہو گیا، 72 کا عزادار اٹھ گیا، حسین کا غم گسار اٹھ گیا، ارے ماتمی چلا گیا، ارے حسین کا نمازی چلا گیا، بڑی شان و شوکت سے مسلمانوں نے جنازہ اٹھایا۔ لیکن میں کہوں امام باقر معاف کرنا، تم بڑے خوش نصیب ہو، ارے تم نے بابا کو غسل دیا، ارے بابا کو کفن دیا، ارے بابا کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، مگر ذرا کربلا آ جانا، ارے تیرا بابا تنے تنہا حسین کے لاشے کو دفنانے آیا تھا، ارے کوئی نہیں تھا۔